بسم الله الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے امت میں سینکڑوں اہل علم موجود ہیں جو حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر بہت مدلل اور بہت پرمغز گفتگو فرماتے ہیں. پچھلے دنوں الیکشن والوں نے جو اقلیتی کمیشن ہے انہوں نے قومی اقلیتوں کے باب میں ایک نئی بات شروع کی اور یہ کہا کہ قادیانیوں کو اقلیتوں کے اس بینچ میں شامل کیا جائے. اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس پہ ملک میں متعدد افراد نے صحیح موقف اور صحیح چیز بیان کی, اور جس طرح دیگر اہل علم پر عوام کی طرف سے مسلسل سوالات کا دباؤ پڑا, کچھ صورتحال یہاں بھی ایسی ہی پیش آئی اور کچھ مصالح اس بات کی متقاضی ہوئیں کہ ہم اس پہ اظہار گفتگو کریں. اگرچہ امر واقعہ اس کے قریب قریب ہے کہ یہ گفتگو زائد از ضرورت ہوگی, اس لیے اسے بالکل نہ سنا جائے, کوئی حرج نہیں. جب ایک بات واضح ہو گئی اور اہل علم نے اس پہ اظہار خیال کر دیا تو ہم جیسے نالائکوں کو اس موضوع پہ بولنے کا ویسے بھی حق نہیں ہے کہ کم علمی ہے, اور پھر اس کے بعد تو کچھ جواز بھی نہیں رہتا. مگر جو مصلحت اور بعض امور کی وجہ سے بات کرنے کی نوبت آ گئی ہے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ 1974 کی تحریک میں جب آئین کی روح سے قادیانی حضرات کو غیر مسلم قرار دیا گیا تو اس کے کچھ آئینی تقاضے بھی ابھرتے تھے. پاکستان میں حکومت کی طرف سے ایک کمیشن قائم کیا گیا ہے مدتوں پہلے, اور یہ کسی بھی ملک کی قانونی ضرورت ہوا کرتی ہے, اور جو اقلیتیں قرار پائیں ان میں ہندو, سکھ, عیسائی, یہودی, یہ سب لوگ شامل. اور جب بھی اقلیتی کمیشن کا اجلاس ہوتا ہے ان تمام مذاہب کے نمائندے آتے ہیں اور حکومت کے سامنے کوئی بھی انہیں شکایت ہو اس کو بھی بیان کرتے ہیں, اور حکومتیں وقتاً فوقتاً ان کے مسائل پر غور بھی کرتی ہیں اور بسا اوقات ان کے مسائل کو سن کر اس کا حکم تلاش کرتی ہیں اور پھر اس مسئلے کو حل بھی کرتی ہیں. جب سے ملک بنا ہے تقریباً اسی وقت سے یہ ایک دستور چلا آ رہا ہے، اور اب یہ بات سامنے آئی کہ اس قومی اقلیتی کمیشن میں آئندہ سے ان لوگوں کو بھی نمائندگی دی جائے جو مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کو پیغمبر اور نبی مانتے ہیں. چونکہ آئین کی روح سے 1974 میں انہیں غیر مسلم قرار دیا گیا تھا، اور آئین کی روح سے وہ اقلیت میں شمار ہو گئے تھے، تو اس لیے انہیں اس کمیشن میں آنا ہی تھا. اور اس بات کا احساس اسی وقت جب پیرزادہ صاحب، عبدالحفیظ پیرزادہ صاحب وزیر قانون تھے، اور جناب وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو تھے، تو اس وقت ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے پہلی مرتبہ اپنی حکومت میں یہ کیا تھا کہ اقلیتوں کا یہ حق بنتا ہے کہ ان کی نمائندگی قومی اسمبلی میں بھی ہونی چاہیے اور ان کی نمائندگی صوبائی اسمبلی میں بھی ہونی چاہیے. اور اس مقصد کے لیے انہوں نے باقاعدہ سیٹس الگ کر دی تھی، لیکن قادیانی حضرات نے اسی وقت یہ کہہ دیا تھا کہ ہم اپنا کوئی نمائندہ نہ قومی اسمبلی میں بھیجیں گے نہ صوبائی اسمبلی میں بھیجیں گے، کیونکہ یہ تو اس صورت میں ہو جب وہ اپنے آپ کو کافر اور اقلیت تسلیم کرے. آئین کی اس شک کو اور قانون کی اس جزئی کو انہوں نے پہلے دن سے ہی ماننے سے انکار کر دیا. چنانچہ کبھی بھی ایسے نہیں ہوا کہ کوئی قادیانی جس کا خالصتاً تعلق ربوا سے ہو، وہ قومی اسمبلی کا یا صوبائی اسمبلی میں اقلیتوں کے حصے میں آنے والی سیٹس پر الیکشن لڑا ہو اور پھر وہ آ گیا. یاد پڑتا ہے، اور یہ بات بالکل درست انشاءاللہ اور صحیح ہوگی، کہ ایک مرتبہ کسی قادیانی نے اسمبلی یا سینٹ میں کہیں حصہ لیا تھا، کچھ کوشش ایسی کی تھی، اور اس وقت جو جماعت احمدیہ کے خلیفہ تھے انہوں نے اسے سزا کے طور پر جماعت سے ہی نکال دیا تھا. ایک چیز بہرحال ایسی پیش آئی تھی. تفصیلات تاریخ میں، اور جن حضرات کو وہ واقعات یاد ہیں ان کے حافظے میں محفوظ ہوگی. صورتحال یہ ہے کہ وہ دستور کی اس شک کو مانتے ہی نہیں، اور اتنے برس سے مسلسل ان کا 45-44 برس سے اصرار ہے کہ وہ مسلمان ہیں، اور حکومت کا یہ کہنا کہ وہ مسلمان نہیں ہیں اس سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. اور وہ جب مسلمان ہیں تو وہ کیوں اقلیتوں میں شمار کیے جائیں، اور کیوں وہ اقلیتوں کی نمائندگی جو نمائندے کرتے ہیں ان میں اپنا بھی کوئی نمائندہ بھیجیں. حکومت کی یہ کاوش اور موجودہ حکومت کا یہ کہنا کہ وہ بھی اقلیتوں میں اپنا آدمی بھیجیں بالکل صحیح بات ہے، لیکن سب سے پہلے حکومت کو چاہیے تھا کہ وہ ان سے تو منوائیں کہ آپ اپنے آپ کو کافر اور اقلیت کہتے بھی ہیں یا نہیں کہتے. اور جب وہ نہیں کہتے اور وہ کافر اپنے آپ کو ڈکلیئر نہیں کرتے اور آئین کی اس شک کو نہیں مانتے تو پھر لازماً سوال اٹھتا ہے کہ وہ اپنی نمائندگی کے لیے اس میں کیوں کر آئیں گے. یہ ایک کنفیوژن ہے جو گورنمنٹ نے یہ قدم لے کے کریٹ کی ہے, اور یہ ایک الجھاؤ ہے کہ ان لوگوں کو کہنا کہ تم اپنے آپ کو کافر مان کر پھر یہاں آؤ. تو اس پہ بہت سے قانونی اور فقہی سوالات اٹھتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ قطعاً اس بات کو ماننے اور سننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے, اور قطعاً اپنا کوئی نمائندہ نہیں بھیجیں گے, کیونکہ جو اس کی کاسٹ انہیں پے کرنی پڑے گی وہ یہ کہ آئین کی اس شک کو مانے اور اپنے آپ کو کافر قرار دیں. پھر حکمرانوں کو یہ بھی سوچنا چاہیے تھا کہ اگر وہ یہ سٹیپ لینا چاہتے ہیں تو قادیانی اپنے مذہب میں کیا لکھیں گے, کہ ان کا مذہب کیا ہے. امت مسلمہ میں جتنے بھی طبقے ہیں ان سب سے کسی بھی درجے میں کوئی فارم بھی انہیں فل کرنا ہو تو وہ خواہ دیوبند سے تعلق رکھتے ہوں, اہل بریلیوں, اہل حدیثوں اور اہل تشیع ہوں, ہر کوئی لکھتا ہے کہ ہمارا مذہب اسلام ہے. اور اس کے مقابلے میں پوری امت جن کے کفر پہ متفق ہے یہ کیا لکھیں گے کہ ان کا دین اور ان کا مذہب کیا ہے. اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم قادیانی ہیں تو ایک نسبت ہے قادیان کی طرف کہ بقول ان کے اور ان کے دعوے کے مطابق ان کے نبی مرزا غلام احمد صاحب وہاں پیدا ہوئے تھے. اور ظاہر ہے یہ کہ کوئی مذہب نہیں ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو دستور کی اس شک کو کلیئر نہ کرنے کی چیزیں آ گئی ہیں, تو حکومت کا یہ اعلان لوگوں کو الجھاؤ اور پریشانی میں ڈال رہا ہے, اور اگر اس مسئلے کو نہ سلجھایا گیا تو یہ معمولی چیز نہیں ہے جس کو انہوں نے چھیڑا ہے. انہیں پورے ملک کی طرف سے, عوام کی طرف سے, غیور مسلمانوں کی طرف سے شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا, اور نوبت اس سے بھی بڑھ سکتی ہے جس کا غالباً ان کو اب تک صحیح اندازہ نہیں ہو سکا. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جتنے بھی مسلمان ہیں ان کی ناموس, ان کی عزت, ان کی نبوت کا, ان کا آخری نبی ہونا علیہ الصلوۃ والسلام, یہ سب معاملات ایسے ہیں جو بہت تچی ہیں, اور جو لوگ پسے پشت ان ڈوریوں کو ہلا رہے ہیں انہیں عقل سے کام دینا چاہیے کہ یہ آگ سے کھیلنے کے مترادف ہے, اور کوئی شخص بھی حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے تحفظ اور ختم نبوت کے لیے اپنی جان پر کھیل سکتا ہے, اور اگر خدا نہ خواستہ یہ آگ لگی تو پھر سب بھسم ہو جائیں گے, اور وہ بھی جو ان ڈوریوں کو پیچھے سے کھینچ رہے. اس لیے ہوش کے ناخن لینے چاہیے. ختم نبوت کا مسئلہ اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا مسئلہ یہ کوئی معمولی چیزیں نہیں ہیں. اسی لیے دیکھیں, جب کوئی نئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ پچھلی نبوت کو مانتا ہے لیکن اس کی اطاعت نہیں کرتا. عیسائی سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو مانتے ہیں کہ وہ خدا کے بہت عظیم الشان پیغمبر تھے، لیکن اطاعت انہوں نے اس نئے نبی کی حضرت یسوع مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی جب وہ ان میں آئے. ہم لوگ سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام ان پر ایمان بھی رکھتے ہیں، انہیں خدا کا عظیم رسول ہمارے عقیدے کا حصہ ہے، ہم اسے مانتے ہیں، لیکن اطاعت ان کے دین کی نہیں ہے، اطاعت اس دین کی ہے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دے کے مبعوث کیے گئے. تو اس لیے نبی ایسی ہستی ہوتا ہے کہ اس کے کہے پر عمل کیا جاتا ہے اور اس سے کوئی دلیل پوچھ بھی نہیں سکتا اور وہ کوئی دلیل دینے کا ایسا پابند بھی نہیں ہوتا. کوئی رسول ایسا نہیں ہے علیہ الصلوۃ والتسلیم جس کی اطاعت اللہ کے حکم کے بغیر نہ کی جائے. اللہ کا حکم ہے کہ جو بھی نبی آئے گا اس کی اطاعت ہوگی. ہمارے لیے تمام پچھلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ایمان کے لحاظ سے ان پہ ایمان لانا ضروری ہے، لیکن اطاعت کا مرکز حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. سارے کا سارا ایمان ان کی زبان مبارک ہے. انہوں نے کہا کہ اللہ ایک ہے، ہم نے کہا حضرت جو آپ نے فرمایا اللہ ایک ہے. انہوں نے کہا کہ میں معراج میں ایسے ایسے گیا تھا، ہم نے کہا حضرت جو آپ نے فرمایا ایک ہے. اگر حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا ایک کی بجائے زیادہ تعداد بتا دیتے تو جو انہیں ماننے والا ہوتا وہ انہی کی بات کی پیروی کرتا اور اطاعت واجب ہوتی. یہ ایک فرض کر رہے ہیں مثال کو. اللہ تعالی نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا ہے. اب جب لوگوں نے اپنا نبی بدلا یا کسی ایک آدمی کے متعلق کہا کہ جو قادیان میں آئے ہیں یہ خدا کے نبی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اور تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر اگر ایمان رکھیں گے بھی تو بھی ہماری اطاعت کا مرکز اب یہ نئی آنے والی شخصیت ہے، پچھلی شخصیت نہیں ہے. چنانچہ جو تشریح وہ کریں گے وہ قابل عمل قرار پائے گی. تو اس لیے ایک نئی امت وجود میں آ گئی جو اپنے اس نبی کو مانتی ہے جس کا دعویٰ یہ تھا کہ وہ خدا کا رسول ہے اور خدا کا نبی ہے. معاذ اللہ، استغفر اللہ. اور ہمارا یہ کہنا اور ہمارا ایمان ہے کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے آخری رسول، آخری نبی ہیں، اور اللہ نے آخری مرتبہ دنیا سے جو کلام کیا ہے تو انہی کے واسطے اور انہی کے وسیلے سے کیا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی ختم ہو جانے کے بعد اب کوئی وحی ایسی نہیں ہے کہ یہ کہا جا سکے کہ یہ وہ چیز ہے جو اللہ کو اب مطلوب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ وحی جو آتی تھی ختم ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے آخری نبی تھے اپنے زمانے میں، اب بھی ہیں، قیامت تک ہیں، اور ان پر ایمان لانا اس حیثیت سے ضروری ہے کہ اگر کوئی آدمی بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر اعتراض کرتا ہے یا کسی نئے نبی کے آنے کا مدعی ہے یا منتظر ہے یا اس کا عقیدہ ان چیزوں سے ہٹا ہوا ہے تو وہ گمراہ ہے، وہ حتیٰ کہ اسلام کے دائرے سے نکل جاتا. سو جو لوگ مرزا غلام احمد قادیانی کی اتباع اور تقلید کرتے ہیں، جب وہ نیا نبی ایک مانتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک نئی امت ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نیا نبی جو آیا ہے ان کے نزدیک وہ ان کے لیے اطاعت اس کی کرنا واجب ہے۔ تو یہ چیز تسلیم نہیں کی جا سکتی۔ پارلیمنٹ، قومی اسمبلی اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی آیا۔ سپریم کورٹ بارہا اپنے فیصلوں میں اس کا ذکر کر چکی ہے، سول سوسائٹی ان کی چیزیں، ان کی بعض چیزیں چاہے قابل اعتراض ہوں لیکن سول سوسائٹی کے لوگوں کا ایمان بھی اسی پر ہے کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے آخری رسول، علماء، دینی قیادت، سب کے سب امت کے علماء اس بات پر متفق ہیں، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے ماشاءاللہ ہمیشہ بات بھی کرتے ہیں اور اس عقیدے کو واضح بھی کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ ساری دنیا اسلام یہ ایک طرف، اور چند ہزار افراد ایک طرف جو ایک نئی نبوت کے اور اطاعت کے ایک نئے مرکز کے قائل ہیں، تو یہ سب کے سب لوگ ان کی بات نہ سنی جائے اور ان کے عقیدے کو تسلیم نہ کیا جائے، اور وہ چند ہزار لوگ جو اس کے مقابل میں ہیں اور ختم نبوت کے عقیدے کے خلاف ہیں ان کی بات سنی جائے۔ یہ کون سی جمہوریت ہے؟ یہ کون سے اخلاقیات ہیں؟ دنیا کی جتنی بڑی طاقتیں ہیں، اقوام متحدہ ہے، جنیوا کا ہائی کمیشن ہے، انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں، اور بہت سے افراد جو عالمی سطح پر اور ادارے قائم کر رہے ہیں، ان سب سے پوچھا جائے کہ آپ سارے مسلمانوں کو، پوری امت کو ایک طرف رکھ رہے ہیں اور آپ ان کے لیے شور مچا رہے ہیں جو چند ہزار اور اس امت کے مقابلے میں ایک نئی نبوت کے قائل ہیں، تو ظلم ان پہ ہو رہا ہے کہ ان پہ ہو رہا ہے؟ عقیدہ ان کا بگاڑا جا رہا ہے یا ان کا؟ اور اسی طرح اس مظلومیت میں ان کے لیے ایسی مراعات پیدا کرنا جو زیادہ سے زیادہ اس امت کے خلاف ان کی مدد کریں، یہ کون سا انصاف؟ انصاف ہی کرنا ہے اور انسانی حقوق کی پاسداری کرنی ہے، تو آپ ان کو بھی تو دیکھیں، اقوام متحدہ ہو، یورپین یونین ہو، اور دنیا کی وہ تمام قوتیں جو عدل اور انصاف کو عام کرنا چاہتی ہیں، وہ یہ دیکھیں، سوچیں اور ہمارے اس سوال کا بھی جواب دیں کہ ایک طرف پوری امت ہے، پوری امت کی دینی قیادت ہے، تمام مسلمان ہیں جو کروڑوں میں ہیں، اور ان کے لیے باقاعدہ قانون بنانے اور وضع کرنے اور قانون کی تشریحات کے لیے جگہ جگہ پر دارالافتاء موجود ہیں، ان کے مفتی ہیں، ان کے فقیہ ہیں، ان سب کو چھوڑ دیں اور چند ہزار آدمیوں کے دفاع اور ان کے حقوق کے لیے جد و جہد کریں، کہاں ہے انصاف؟ اور کیا کرنے چلیں؟ اس لیے یہ نہیں کیا جا سکتا کہ عقیدے پہ زد آئے اور یہ نہیں کیا جا سکتا کہ وہ پرچارک انسانیت کے ہوں، انسانی حقوق کی تنظیمیں ہوں، یا کوئی بھی شخص جو مذہب اور عقیدے میں دخل دے گا اس کی مان لی جائے اور پچھلی پوری امت کو چھوڑ دیا جائے، اور وہ چند ہزار جنہیں وہ تاویلات کتاب و سنت میں پیش کرنے کا موقع ملا ہے جو اس سے پہلے امت نے تسلیم تو کیا ہوتی، رد کرتی، ان کا مذہب کون سا ہے، ان کا دین کون سا ہے، ان کی کتاب کون سی ہے؟ اس لیے یہ آفر کرنا، اور اس وقت میں آفر کرنا، حکومت سوچے کہ ان کا مذہب کیا درج کرے گی، ان کی کون سی کتاب درج کرے گی، اور یا تو پھر اس کے پیچھے کوئی لمبی منصوبہ بندی ہے جس کا یہ آغاز کرنا ہے. آخر کیا ایسی مصلحت ہے کہ ہر دو چار مہینے بعد اس مسئلے کو چھیڑ دیا جاتا ہے، ہر دو چار مہینے بعد ختم نبوت زیر بحث آ جاتی، ہر دو چار مہینے بعد ایک بات اٹھ جاتی؟ کیا یہ ہے کہ کوئی لمبی منصوبہ بندی ہے آئندہ کے لیے اور پلس چیک کی جا رہی ہے کہ ذرا چھیڑ کے دیکھیں ہوتا کیا ہے، اگر رسپانس سخت ہے تو پھر ٹھہر جاؤ بھی، پھر کبھی ٹرائی کر لیں گے، اور اگر نہیں ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے تو پھر جو جی میں آئے کر گزرو، اور کفر اور اسلام اور بھگوان اور رحیم اور رحمان یہ سب ایک ہی ہیں، کوئی پرواہ نہ کرو، اور آخرت برباد کرنے کے لیے سارے سامان مہیا کر لو. والعیاذ باللہ. کیا منصوبہ بندی یہ ہے؟ اور اس بحث کو اس لیے چھیڑا جا رہا ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، اور چائنا میں مسلمان ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، اس پہ امریکہ سے تنقید آئی، چائنا کے بارے میں تو بہت زیادہ، اور انڈیا کو بھی آنکھیں دکھائی گئی ہیں کہ آپ لوگ مسلمانوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، اور ہندوستان اس کا جواب دے گا یا دے رہا ہے، یہ ان کا مسئلہ ہے. اور یہاں پر یہ ڈر ہے کہ اتنا پیسہ جو آ رہا ہے اور اتنی مدد جو چائنا وائرس کے سلسلے میں آ رہی ہے، اس کی دو صورتیں ہو گئی ہیں، یا تو جب پیسہ آیا ہے تو دینے والوں نے اس کے ساتھ تھریٹ بھیجا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہو، اور تمہارے آئین میں ایسی شک کیوں موجود ہے، اور یا یہ کہ ابھی تھریٹ آئی نہیں اور ڈر ہے کہ آ جائے گی، تو پہلے ہی سے ان کو دھوکا اور فریب دینے کے لیے اس کو چھیڑا گیا ہے، تاکہ اگر کل کو مدد دینے والے ممالک اس پہ بات کریں کہ تمہارے ہاں انسانی حقوق کی آزادی کے لیے کیا ہو رہا ہے، تو ہم یہ کہہ سکیں کہ جناب دیکھیں، ہم نے تو آفر کی تھی اور ہماری آفر انہوں نے ہی نہیں مانی. پہلی سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ جنہیں یہ جواب دیا جائے گا کہ آفر نہیں مانی، وہ اتنے حالات سے بے خبر ہیں کہ وہ تجزیہ نہیں کریں گے کہ جو آفر آپ نے کی تھی کس کاسٹ پہ کی تھی، وہ کیا پے کریں. وہ پے یہ کریں کہ اپنے آپ کو کافر کہیں تو یہ تو ہو نہیں سکتا تھا، آپ نے کیسے ان سے منوانے کی بات کر لی تھی، ہمیں دھوکہ دیتے. اور یا پھر یہ کہ جن کے لیے اتنا کچھ کیا جا رہا ہے، ان کے ایک ادنا سے نمائندے شکور صاحب جو ربوا کے رہنے والے ہیں، تو جا کر پریزیڈنٹ ٹرمپ سے ملے تھے اور انہوں نے شکایت کی تھی پاکستان میں رہنے والے مسلمانوں کی کہ مجھ پر ظلم کیا جا رہا ہے. تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر یہ کچھ ہے پس پردہ تو یہ جو ختم نبوت کے منکر ہیں قادیانی ان کے ہاتھ زیادہ لمبے, وہ جا کر پہلے سے کہیں گے کہ جنہوں نے ہمیں یہ آفر کی ہے یہ دجل اور فریب ہے, ہم چونکہ مانیں گے نہیں. تو آپ کی نظر میں بڑھنے کے لیے, آپ کا قرب حاصل کرنے کے لیے یہ ایک نیا شوشہ چھوڑا گیا. یہ ایسی بات ہے جو خیال ہے کہ ایسی سیاسی چال ممکن ہے, آپ اس سے اتفاق کریں, اس کا انکار کریں, کوئی حرج نہیں, یہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے. یہ ایک سیاسی تجزیہ ہے کہ یہ اس موقع پہ بغیر کسی سان و گمان کے اس مسئلے کو چھیڑا کیوں گیا. اللہ نے فرمایا یبتغون عندہم العزہ, یہ چاہتے ہیں کہ کافروں کی نظر میں اپنا مقام بنائیں, اور انہیں نہیں پتا کہ مقامات دینا, عروج دینا اور غلبے کے فیصلے یہ اللہ کے ہوتے ہیں, کسی کے ہاتھ میں یہ فیصلہ نہیں ہوتا. اللہ نے فرمایا للہ جمیع, تمام کے تمام فیصلے وہ بے نیاز ذات, وہ لوگوں کا کارساز اور اپنی خلق پر نظر فرمانے والا شفقت اور رحمت کی وہ خود کیا کرتا ہے. پھر ایک نیا شوشہ آیا اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیا میں یا تو مسلمان ہیں یا کافر ہیں, یہ جو شوشہ چھوڑ رہے ہیں نا یہ ان کا موقف ہے. وہ کہتے ہیں کہ کافروں کی کیٹیگریز ہیں, اس کیٹیگری میں کچھ تو ایسے ہیں جیسے ہندو, بدھسٹ, سکھ, یہ سب وہ لوگ ہیں جو کسی کتاب کے قائل نہیں ہیں, اور اگر ہیں بھی تو انسانوں کے اشعار اور اس قسم کی چیزیں ہیں, لہذا وہ اہل کتاب نہیں ہیں. اور اللہ تعالی نے اہل کتاب اور دوسری قسم کے کافر جو کتاب کے وجود کے قائل ہی نہیں ہیں دونوں میں فرق کیا ہے. اور اہل کتاب میں عیسائی اور یہودی ہیں, اللہ تعالی نے کتاب کی وجہ سے یہ رعایت دی ہے کہ ان کی خواتین سے نکاح اور ان کا ذبیحہ جائز ہے. پھر شوشہ اگلا یہ ہے کہ قادیانی کہاں فال کرتے ہیں, اور انہوں نے اپنی دانست میں یہ کہا کہ قادیانی فال کرتے ہیں ہندو اور وغیرہ وغیرہ جو مذاہب ہیں ان کے ساتھ نہیں بلکہ اہل کتاب کے ساتھ, کیونکہ وہ کتاب مانتے ہیں قرآن کریم, لہذا عیسائی اور یہودی وہ تو چونکہ قرآن کو بھی نہیں مانتے ہیں اہل کتاب, تو ان سے بہتر اہل کتاب قادیانی حضرات ہیں کہ کم سے کم کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو مانتے. آپ اندازہ کریں کہ جہالت کے کیسے کرشمے ہیں, اور اندازہ کریں کہ اگر زانو تلمز نہ طے کیا ہو اور کہیں سے تربیت حاصل نہ کی ہوئی ہو تو یہ کیسے کیسے شگوفے پھوٹتے ہیں. اور یہ بالکل خیال نہیں فرمایا گیا کہ جو آپ ان کو اہل کتاب سے بہتر اہل کتاب مان رہے ہیں اور دلیل یہ دے رہے ہیں کہ وہ خدا کی کتاب کو مانتے ہیں، تو دیکھیے امت میں اہل علم میں وہ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ اہل تشیع کے کفر پر اتفاق نہیں ہوا، کچھ علماء نے جو کفر کا فتویٰ بھی دیا تو پابندی اور شرائط لگائیں، مثلا یہ کہا کہ کوئی شخص اگر خدا کی کتاب کو ناقص جانتا ہے قرآن کریم کو تو پھر وہ کفر کی بات کرتا ہے، مثلا یہ کہا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے متعلق کوئی ایسی بات کرتا ہے تو قرآن میں جو آیا ہے اس آیت کا انکار ہے لہذا وہ کفر کرتا ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی وہ یہ کہتا ہے کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ صحابی نہیں تھے، تو عالمگیری میں لکھا ہے کہ وہ کفر کا ارتکاب کر رہا ہے کیونکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ اذ یقول الاذھما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے ہجرت کی رات میں، اذ یقول لصاحبہ، اور وہ اپنے دوست اپنے صحابی سے یہ کہہ رہے تھے، تو کہنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور صحابی حضرت وقر رضی اللہ عنہ، تو فقہا کہتے ہیں جو حضرت وقر رضی اللہ عنہ کی صحابیت کا انکار کرتا ہے اس کا یہ انکار کفر ہے، کیونکہ قرآن کے اس لفظ کا اس نے انکار کر دیا جس کو اللہ کہہ رہا ہے کہ یقول لصاحبی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی رضی اللہ عنہ سے یہ بات ارشاد فرما رہے تھے۔ اگر یہ مثال ذہن میں بیٹھ گئی ہے اور اس نے اپنی جگہ پکڑ لی ہے تو بالکل ٹھیک اسی طرح وہ کیسے اہل کتاب ہو سکتے ہیں؟ خدا کہتا ہے کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، وہی ان پہ ختم ہو گئی، اب اس خاتم اور خاتم کی بحث چھیڑنا اور آخری ہیں یا آخری جو آئندہ بنا سکیں وہ ہیں، اور لغت کی کتابوں کے حوالے اور اس آیت کے ترجمے میں تحریف کرنا اور اس کے وہ مطالب اور معانی لینا جو آج تک امت میں کسی نے نہیں لیے تھے، ان معانی کو اپنے عقیدے پہ چسپاں کرنا، حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت جاری ہے اور مرزا غلام احمد قادیانی خدا کے نبی تھے، وہ اس نبوت میں کس حد تک گئے ہیں یہ ابھی بات آئی جاتی ہے، یہ اس آیت کا انکار نہیں ہے۔ قرآن کی وہ آیات جو عقیدے سے تعلق رکھتی ہیں، بہت سی آیات ایسی ہیں جن سے احکامات ثابت ہوتے ہیں، بہت سی آیات ایسی ہیں جن سے آخرت کا حکم ثابت ہوتا ہے، بہت سی آیات ایسی ہیں جو قانونی پہلو رکھتی ہیں، اور بہت سی آیات عقیدے کا بھی پہلو رکھتی ہیں، تو عقیدے میں گڑبڑ کرنا، یہ کتاب میں تحریف نہیں کرنا تو اور کیا، اور کتاب میں تحریف کفر نہیں ہے۔ اس لیے ختم نبوت قطعی عقیدہ جو قرآن سے ثابت ہے اس کے متعلق یہ کہنا کہ یہ اہل کتاب میں ہے، اور اہل کتاب میں بہتر اہل کتاب میں ہے کہ عیسائی اور یہودی، وہ کتاب و سنت قرآن اور صاحب قرآن علیہ الصلاۃ والسلام کو نہیں مانتے تھے لیکن یہ مانتے ہیں، تو جو صحابیت کا انکار کرے وہ کفر کرتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ قرآن ہی کی ایک لفظ کا انکار کر رہا ہے نا، تو جو ختم نبوت کا انکار کرے وہ ختم النبیین جو الفاظ آئے ہیں جن کو پڑھنا حلف نامے میں پرائم منسٹر کو نہیں آیا، مسلمان تو ہم اتنے ہی ہیں بس، اور اسلام ہمیں اتنا ہی عزیز ہے اس کے انکار پہ کفر نہیں آئے گا تو کیا آئے گا؟ اور پھر انہیں بہتر اہل کتاب قرار دینا، ارے بھائی جو عیسائی ہے وہ سیدھا سادہ کہتا ہے کہ میرا یہ عقیدہ ہے، ہم کہتے ہیں جناب والا یہ عقیدہ اللہ تعالی نے قرآن شریف میں فرمایا ہے کہ وہ کافر ہے، لہذا آپ اقلیت میں ہیں. یہودی کہتا ہے یہ عقیدہ ہے، ہم کہتے ہیں یہ کفر ہے. بھائی اگر آپ سچے ہیں تو ہم جھوٹے ہیں، ہم سچے ہیں تو آپ جھوٹے ہیں. عقیدے میں تعویلات نہیں چلتی، وہ دو ٹوک فیصلے ہوا کرتے ہیں. اللہ ایک ہے یا دو ہیں؟ ایک ہے. خدا ہے یا نہیں ہے؟ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے رسول ہیں نہیں ہیں؟ تقدیر ہے نہیں ہے؟ یہ تو بے لاگ فیصلے ہیں. ان فیصلوں میں آپ خود سوچیں، یہ بہتر اہل کتاب ہونے کا جو شوشہ چھوڑا جا رہا ہے، ایک آدمی جس کا مرزائیت پر ایمان ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ آذان ہے جو میں بول رہا ہوں، جو میں پڑھ رہا ہوں، جو میں دے رہا ہوں، چینٹنگ. ہم کہتے ہیں کہ آذان مسلمان کا حق ہے، آپ کا نہیں ہے. وہ کہتا ہے میں نماز پڑھ رہا ہوں، ہم کہتے ہیں کہ نماز آپ کا حق نہیں ہے، نماز مسلمان کا ہے. بنیادی طور پہ آپ کا عقیدہ چونکہ اسلام کے خلاف ہے، لہذا اسلام کے شعائر یا جن چیزوں سے اسلام ثابت ہوتا ہے اس پہ آپ کا حق نہیں بنتا. اگر آپ کا حق بنتا ہے اور ہم اس بات کا نوٹس نہ دیں اور چھوڑ دیں، تو آذان آپ بھی کہہ رہے ہیں، آذان ایک سنی مسلمان بھی کہہ رہا ہے، نماز آپ بھی پڑھ رہے ہیں، نماز وہ بھی پڑھ رہا ہے، قرآن کی دعویٰ آپ کا بھی ہے، اس کا بھی ہے، دین خلط ملط ہو کر رہ جائے گا. شراب کی بوتل ہے، عیسائی اور یہودی صاف کہتے ہیں کہ یہ شراب ہے. ہم کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے، جس نے پینی ہوگی پیے گا، نہیں پینی ہوگی نہ پیے گا. اب شراب پر، کفر پر اسلام کا لیبل لگا دیں اور لوگوں کو کہیں کہ یہ زمزم ہے، تو یہ جسے آپ بہتر اہل کتاب قرار دے رہے ہیں وہ جرم کا مرتکب ہو رہا ہے، اور مذہب کے معاملے میں وہ دھاندلی کر رہا ہے. جو کفر ہے اس کو اسلام بنا کر پیش کر رہا ہے، جو غلط چیز ہے اس کو وہ صحیح کہہ رہا ہے. مارکیٹ میں گوشت لینے گئے، اس نے کہا جی یہ پورک ہے، سور کا گوشت ہے، بات صاف ہو گئی. اور کوئی سور کا گوشت بیچے اور کہے یہ گائے کا گوشت ہے، تو یہ بہتر بات ہے یا بدتر بات ہے؟ ہمارا اور قادیانیوں کا عقیدے کے اعتبار سے یہاں پہنچ کر تنازع جو پڑا ہے، ہم کہتے ہیں جو آپ کا عقیدہ ہے وہ کفر کا ہے، آپ صاف طور پر کہیں کہ کفر ہے اور ہمیں کسی اسلام سے کوئی غرض نہیں، بس ٹھیک ہے آپ جائیں اقلیتی کمیشن میں جائیں، کچھ بھی ہو. اس لیے کہ ہر آدمی کو مذہب سے واسطہ پڑتا ہے. وراثت جب تقسیم ہوگی تو کیا کہیں گے کہ مسلمان ہے یا کافر ہے؟ آخر مذہب ملت کچھ تو ہوگا نا. خانے میں جہاں لکھیں گے کہیں بھی تو کیا لکھیں گے کہ یہ کیا ہے؟ بالکل اسی طرح عیسائیت، یہودیت جو چیز اصل ہے وہ ظاہر کرتے ہیں، اور یہاں پر اصل چیز ظاہر نہیں ہو رہی بلکہ عقیدے میں دجل ہے، فریب ہے. حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں ماننا ہے، اور انہوں نے جتنی چیزیں خدا کی طرف سے پائی ہیں ان کو لے لینا ہے، ان کو چھیننا ہے، ان پر عمل کر کے لوگوں کو بتانا ہے کہ جی اصل مذہب تو ہمارے پاس ہے. اگر اصل مذہب آپ کے پاس ہے تو آپ کیوں نہیں کہتے کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والا شخص اسلام سے خارج؟ اب صاف عقیدے کی بات بیان کریں. انہیں اس حد تک یہاں تک مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کو پیغمبر منوانے کا جنون چڑھا ہوا ہے کہ ان کے دوسرے خلیفہ مرزا بشیر، پہلے تو حکیم نور الدین تھے، دوسرے بشیر الدین تھے، انہوں نے صاف اور واضح لفظوں میں فرمایا کہ کل مسلمان، تمام کے تمام جو حضرت مسیح موعود کی بیعت میں شامل نہیں ہوئے، کل مسلمان دنیا بھر کے جو حضرت مسیح موعود کیا ہے؟ مسیح دو ہیں، ایک دجال مسیح ہے اور ایک سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام منتظر، وہ ہیں. دجال جو مسیح ہے وہ سیاحت سے نکلا ہے کہ وہ دنیا بھر کی سیاحت کرے گا، گھوم جائے گا. اور سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کا لفظ مسیح مسح سے نکلا ہے کہ وہ کسی کو چھو دیتے تھے، مس کر دیتے تھے، مسح ہاتھ پھیر دیتے تھے تو وہ ٹھیک ہو جاتا. قرآن میں اس کا ذکر ہے، وہ ابرئ الاکمہ والابرص، اور جس کو کوڑ جزام کا مرض ہو جائے یا جو انسان برس پل بحری کے مرض میں آ جائے، میں اس پہ اللہ کے حکم سے ہاتھ پھیر دیتا ہوں تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. تو مسیح، ایک سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والتسلیم جن پر ایمان اور جن کے ہم منتظر صلوات اللہ علیہ وسلم، اور دوسرا دجال مسیح جو سیاحت کرنے والا، موعود پرومسڈ، جس کا وعدہ کیا گیا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بار بار فرمایا کہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے. اب مسیح کب آئے گا، کیا ہوگا؟ ان تمام احادیث کی روشنی میں جو کئی ایک صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے روایت شدہ ہیں، اہل السنہ کا مسلک صاف اور سیدھا یہ ہے، سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کسی زمانے میں تشریف لائیں گے اور اس امت کی اصلاح ان کے ذریعے ہوگی. ایک طبقہ وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال ہو گیا اور وہ نہیں آئیں گے. آج کل اس کی نمائندگی جناب جاوید احمد غامدی صاحب فرما رہے ہیں، اور وہ کئی مرتبہ اظہار فرما چکے ہیں کہ سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال ہو گیا. اور جب پوچھا گیا کہ حضرت یہ جو ساری روایات کتب احادیث میں آئی ہیں اس کے بارے میں کیا ارشاد ہوتا ہے، تو حدیثوں کا انکار کر دیا کہ ایسی روایات اور قصے کہانیاں ہیں. سمجھنا چاہیے، کاش کبھی موقع ملے تو ہم اس عقیدے پہ پوری بحث آپ کے سامنے رکھیں کہ ان احادیث کا انکار ممکن نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے کہ اتنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کسی باطل اور جھوٹ پہ جمع ہو گئے ہوں، انہوں نے جان چھڑائی، ان کا ان احادیث کا کوئی وزن اور ویلیو ہے ہی نہیں. ایک اہل سنہ، انہوں نے ان تمام احادیث کو مانا اور کہا حضرت تشریف لائیں گے علیہ الصلوۃ والسلام. ایک دوسرا طبقہ جن کے سربراہ غامدی صاحب ہیں آج کل، انہوں نے کہا حدیثیں ہی نہیں، چلو چھٹی ہوئی جڑ کٹی. اور تیسرے یہ قادیانی، انہوں نے کہا بالکل احادیث درست ہیں، مسیح موعود نے آنا ہے، اور مسیح موعود جس کا وعدہ تھا پرومسڈ مسیحا، وہ قادیان میں آ گئے. اور جتنی احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیح کے بارے میں، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہی تھی، وہ سب سچی ہیں، اور وہ سب کی سب مرزا غلام احمد قادیانی پر فٹ بیٹھتی. اس لیے کہا جاتا ہے مرزا غلام احمد قادیانی کو مسیح موعود، یعنی وہ عیسیٰ آ گیا جس کا وعدہ تھا. اس لفظ کی تشریح کے بعد آپ خلیفہ ثانی، جو ان کی دوسری خلافت تھی، اس کا اعلان سن لیجیے. وہ کہتے ہیں کل مسلمان جو حضرت مسیح موعود کی بیعت میں شامل نہیں ہوئے، ایک تو بیعت وہ تھی جو اپنی زندگی میں وہ لیتے تھے، پھر ان کے بعد اب تک بیعت ہوتی ہے، دوسری خلافت مرزا بشیر صاحب کی، تیسری خلافت مرزا ناصر صاحب کی، چوتھی خلافت مرزا طاہر صاحب کی، اور پانچویں خلافت اب مرزا مسرور صاحب کی. یہ پانچوں کے پانچوں خلفاء بیعت لیتے ہیں مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کے نام کی کہ وہ خدا کے نبی ہیں. تو جو براہ راست شامل نہیں ہوئے مرزا صاحب کی زندگی میں، اور جو اب بھی شامل نہیں ہو رہے، ان کے خلفاء کے واسطے سے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی، کہتے ہیں کل مسلمان جو حضرت مسیح موعود کی بیعت میں شامل نہیں ہوئے، خواہ انہوں نے حضرت مسیح موعود کا نام بھی نہیں سنا، وہ کافر اور دائرہ اسلام سے خارج. جس نے مسیح موعود پرومس مسیحا کا نام بھی نہیں سنا، وہ بھی کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے. اتنا اصرار ہے انہیں مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی منوانے پر، کہ وہ کہتے ہیں اگر تم نے نام بھی نہیں نا سنا تب بھی ضروری ہے ان پہ ایمان لاؤ. ہم یہ بات تو حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہیں کہہ سکتے. شرم آتی ہے کہ ان ناپاک اور 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 نفرت سے بھرے ہوئے ناموں کے بعد حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے. معاذ اللہ کہ ہم کبھی تقابل، استغفر اللہ، اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. مگر جس آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں سنا، آسٹریلیا میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے، چائنا میں ہوا ہے، 13-14 برس کی عمر میں بالغ ہو گیا ہے، 17 سال کی عمر میں مر گیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اس تک نہیں پہنچا، اسلام کا پیغام خود اس کی زبان میں اس تک نہیں پہنچا، ہم تو اسے جہنمی نہیں کہتے. عقیدے کی کتابوں میں یہ مسئلہ لکھا ہے، اور اس مسئلے پہ ہم نے بہت تفصیل سے بحث کی ہے کہ جن لوگوں تک اسلام کا پیغام نہیں پہنچا، خود ان کی زبان میں نہیں پہنچا، ان کا آخرت میں کیا تصور ہے اور کیا ہوگا. حضرت مجدد الف ثانی سرہندی رحمت اللہ نے یہاں پر پہنچ کے ماتریدیہ کے عقیدے سے اشاعرہ کی طرف انتقال فرمایا. سب تفصیلات ہو چکی، ریکارڈ میں ہیں، آپ اسے سن لیجئے. ہم تو حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام اور دین حق کے بارے میں یہ نہیں کہتے کہ جس تک نہیں بھی پہنچا وہ بھی جہنمی اور وہ بھی کافر. انہیں اتنا اصرار ہے، وہ کہتے ہیں مرزا غلام احمد قادیانی کی بیعت میں جو لوگ شریک نہیں ہوئے اور جنہوں نے ان کا نام بھی نہیں سنا، وہ بھی کافر اور دائرہ اسلام سے خارج. اور جنہوں نے نام سنا ہے اور جن تک ان کا پیغام پہنچا ہے اور جنہوں نے مرزا غلام احمد کی کتابیں پڑھی ہیں، یہ تو پھر بدترین کافر ہوئے، یہ تو پھر زیادہ اسلام کے دائرے سے خارج ہوئے. یہ ہوش نہیں آتا جو انہیں اہل کتاب قرار دے رہے ہیں، کہ وہ دھوکہ دیتے ہیں، اسلام کا نام استعمال کرتے ہیں، اور کہ یہ ہمارا فرض نہیں بنتا کہ ہم اپنی آئندہ نسلوں تک یہ پیغام پہنچائیں کہ بیٹے جو اسلام ہے، جو دین ہے، وہ سارے کا سارا حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک اور انہی کی ناموس، انہی کی عزت، انہی کے احترام، انہی کی تعلیم کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور اگر ان سے جڑاؤ نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں. اس لیے کہ نئے نئے فتنے اٹھ رہے ہیں، سمجھنا چاہیے کہ اہل کتاب ہونے میں قادیانیوں کا کوئی حصہ نہیں، وہ ہرگز اہل کتاب نہیں ہے. اگر کوئی اہل کتاب انہیں کہتا ہے، مانتا ہے، تو اسے جواب دینا چاہیے کہ جو دجل اور فریب انہوں نے اسلام کے نام پہ مچا رکھا ہے، اس سے کیسے چھٹکارا حاصل کیا جائے گا. اس لیے اقلیتی کمیشن میں ان کو مدعو کرنا ویلکم، وہ اپنے آپ کو کافر کہیں، کمیشن میں آئیں، لیکن ظاہر ہے کہ وہ کبھی بھی یہ نہیں کریں گے. اور آخری بات یہ ہے کہ شاید مقتدر قوتوں کا اور بالا حکام جو ہیں ان کا رویہ اسلام کے بارے میں کوئی سنجیدگی پر مبنی ہے ہی نہیں. انہیں کوئی فکر نہیں ہے کہ ملک میں اسلام کے ساتھ کیا کھلواڑ کیا جا رہا ہے. آئے دن نئے سے نئے شوشہ اٹھا دو، پھر چپ کر کے بیٹھ کے تماشا دیکھو. اسلام ہے نہیں ہے، اس میں کسی کی عزت ہے نہیں ہے، اسلام کو جو لوگ سمجھتے اور جانتے اور جنہوں نے اپنی ساری عمریں کھپا دی ہیں، ان لوگوں کی بھی کوئی سے، کوئی ویٹیج ہے یا نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں. اگر انہیں اسلام کی، دین کی، دین کے شاعر کی اتنی پرواہ ہوتی تو وہ فواد چوہدری اور ایک خاتون جو بہت قریب ہیں، شیری مزاری، وہ جو کچھ آئے دن اسلام کے خلاف اور اہل علم کے خلاف بکتے رہتے ہیں، اس کا بھی تو نوٹس لیتے ہیں.